السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوا اسد حسن، پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد، جبکہ انجینئر ہیں مسٹر پیٹرک۔ آج کے اس پروگرام میں پاکستان کی سیاست، پاکستان کی عدالتی اور نیب عدالت کے کچھ فیصلوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نیب عدالت کا فیصلہ جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو الزیزیا ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جس کو آپ جے آئی ٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن آصف علی زرداری، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ سو کافی دباؤ ہے پاکستان کی اس وقت، جو چوٹی کی لیڈرشپ ہے، جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، دونوں کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے۔ یہ فیصلے کتنے میرٹ کے اوپر چل رہی ہیں، اس کی جو پروسیکیوشن اور اس کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، کم از کم اس سے کیا تاثر مل رہا ہے کہ جو مدعا علیحان ہیں وہ کس طرح اپنا ڈیفینس پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو الزامات سے آزاد کرا رہی ہیں یا پھر یہ کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات ہیں یا نہیں ہیں، کیا ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جیسے کہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ ان کی سیاست کو اور ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پلان کیا گیا ہے، کیا ایسا ہی ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو نیب عدالت تھی، احتساب عدالت، اس کی جانب سے جو فیصلہ آیا اس کے مطابق ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا۔ الزیزیا ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ اور بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایک ہی جیسے یہ دو مقدمات تھے اور اس میں دو مختلف فیصلے آئے ہیں۔ کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے وکلا، کیا فیصلہ آئے گا آگے چل کے، کس طرح سے میاں نواز شریف اور ان کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے ان کی مستقبل کی سیاست کے اوپر اچھے اس کے اثرات ہوں گے یا برے ہوں گے، پاکستان میں جو میسج ہیں، جو عام آدمی ہے وہ کس طرح سے ان فیصلوں کو لے گا، کیسے رسپونڈ کرے گا۔ سابق وزیر اعظم کے صاحب زادو حسن اور حسین نواز دونوں کو مفرور قرار دے کر ان کے مستقل وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ نواز شریف کو فیصلے کے بعد کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انہیں اڈیالہ کے بجائے اب کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی استدعا کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف الزیزیا اسٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنسز کا 19 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور تقریباً 3 بجے سنایا۔ ابھی مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ اس کا آنا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز لیگل ایکسپرٹ، اور اس کے علاوہ اپنی سیاسی جماعت عام لوگ اتحاد اس کی سربراہ بھی ہیں۔ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نواز شریف صاحب کیس میں، جیسے میں نے ابتدائی میں کہا، جو ایک آرگیومنٹ صاحب سے زیادہ دے رہی ہے مسلم لیگ نواز بھی دے رہی ہے اور کچھ انڈیپینڈنٹ لائر یا لیگل ایکسپرٹس وہ بھی دے رہے ہیں کہ بظاہر یہ ایک طرح کے ریفرنس ہیں، یہ اور عام کی، صرف عوام کی اور اپنے لسنرز کی سوچ بوجھ کے لیے، یہ کہ اس میں بنیادی ریفرنس یا الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کیا ذرائع تھے جس سے یہ الزیزیا مل خریدی گئی، اور پھر یہ کہ جو فلیگ شپ ہے وہ اسی طرح پراپرٹیز سے متعلق ہیں۔ سو ایک میں الزیزیا ریفرنس کے اندر میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے کی طرف سے جو ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے تھے وہ اس کا حصہ تھے، جبکہ فلیگ شپ میں نہیں تھے۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب، کیا یہ آرگیومنٹ درست ہے کہ ایک نوعیت کے فیصلے تھے اور ایک نوعیت کے مقدمات تھے اور فیصلے مختلف ہیں؟
نہیں، خیر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے مقدمے ہوں، ان میں ایک ہی قسم کی شہادتیں ہوں اور فیصلے مختلف آئیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ جائیں گی، فیصلے وہاں سے آئیں گے، اور وہ فیصلے بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حتمی نہیں ہوتے، ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہوپفلی جو بھی فیصلے ہوں گے بالآخر وہ درست ہوں گے۔ لیکن پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے مسائل ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپیرنسی کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو فیصلے آتے ہیں یا کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہا جا رہا ہے، کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں ایسے ہیں کہ جن کے خلاف اسی قسم کی ایلیگیشنز ہیں، اتنی ہی سیریس ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ وہاں پر نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کی الائی جماعت ہے کیو لیگ, اس میں بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہونہار سیاستدان موجود ہیں, لیکن ان کے خلاف بھی معاملات جو ہیں وہ ذرا سست روی کا شکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو ایک آزاد ادارہ ہے, اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھی ریپوٹیشن کے سابق سپریم کورٹ جج اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور جب سے وہ آئے ہیں معاملات نیب کے پہلے کے مطابق بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ نہ ہو, اور جب تک کہ ہر ایک کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا یا ان کو کسی گروپ میں نامناسب انداز سے پرزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں بھٹو کے کیس کے متعلق میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ بات کی باتیں ہیں, لیکن وہ جس انداز سے فیصلہ ہوا, لاہور ہائی کورٹ میں جس نوعیت سے پروسیڈنگز ہوئیں, لاہور ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس صاحب مشتاق حسین صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, ان کے اور بھٹو صاحب کے درمیان میں جو ایک جس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈسٹنس تھا, اس لیے کہ بھٹو صاحب نے ان کو اپنے دور اقتدار میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ نہیں کیا تھا. جو اپوائنٹمنٹ ضیاء الحق نے اپنے دور میں آ کر کے کر دی تھی اور ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی, تو یہ جس نوعیت سے وہاں کارروائیاں ہوئیں, پھر سپریم کورٹ میں بھی کچھ مسائل اسی نوعیت کے ہوئے. تو بھٹو صاحب کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا وہ قانونی طور کے اوپر تو ایک الگ بات ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کنوینس نہیں ہوئے ان کارروائیوں سے. اور جب لوگ کنوینس نہیں ہوں اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہو فیصلوں کی, تو پھر وہ لوگ جو کہ کنوکٹ ہوتے ہیں پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں, الٹیمیٹلی وہ شہید کا زیور پہن لیتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو سامنے رکھنی چاہیے, اور خاص طور پر عمران خان صاحب جو اتنی باتیں اکاؤنٹیبلٹی کی کرتے رہے. اور دوسری ایک بڑی انفارچونیٹ بات جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کارروائیاں عدالتوں میں چل رہی ہوتی ہیں, عمران خان کے وکلا صاحبان جو ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ صاحب اب فلاں کا تیا پانچا ہونے والا ہے, فلاں کا تیا پانچا ہونے والا. مجھے یقین ہے کہ انہیں اندرونی اطلاعات کسی قسم کی نہیں ہوں گی, وہ جس کو کہتے ہیں وائڈ آف دی مارک ہٹ کر رہے ہوں گے. لیکن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یار کہیں یہ اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اندرونی خانہ ملی ہوئی تو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریڈیبلٹی گیپ ہے, جب تک یہ دور نہیں ہوگا ہمارے ہاں پراپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی.
صحیح, آپ نے بڑی اس میں جامعہ نہ صرف اس مقدمے کے اوپر بلکہ اوور آل اس کے امپلیکیشن کے اوپر بھی بات کی. اب ذرا زرداری صاحب اومنی گروپ اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق بھی جو سپریم کورٹ کے اندر آج جے آئی ٹی پیش کی گئی, وہاں پہ جو کلیم ہے انفارمیشن منسٹر کا اور اس کے علاوہ جو احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے ایویڈینس سالڈ ایویڈینس پروڈیوس کیے گئے ہیں. سو اس میں خاص طور پہ ایف آئی اے جیسا ادارہ وہ کچھ فعال ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ پاکستان میں پروسیکیوشن کے اندر جو اداروں کا کردار ہونا چاہیے وہ کچھ مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ کیا کلیکٹولی یہ دونوں جماعتیں مل کے کوئی بڑا چیلنج کریٹ کر سکتی ہیں یا نہیں, لیکن یہ کہ یہ زرداری صاحب جو دوسری بڑی اس وقت ظاہر ہے ایک اپوزیشن کی ایک پارٹی ہے, ان کے اوپر کتنا دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
لیکن اسد صاحب, ہمارا جو ابتدائی قانون کے سلسلے میں وقارت کا زمانہ تھا, اس وقت تو صرف جیسے آپ کو پتا ہے ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہوتا تھا اور وہی یہ سب کام کیا کرتے تھے. اب معاملات جو ہیں وہ ایف آئی اے بھی آ گیا ہے, نیب بھی آ گئی ہے, اور جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو تقریباً بائی پاس ہی ہو چکا ہے. تو اب یہ ادارے جو ہیں ان سے توقعات بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پر جب جے آئی ٹی فارم کر دی جاتی ہے جو کہ ایک مور اور لیس ریپرزنٹیٹیو ادارہ ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک ایگزیکٹو برانچ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن صحیح ہوگی اور عام طور پر صحیح ہوتی بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن ہے, اب اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ایلیگیشنز ہوں اور جو کچھ بھی جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز ہوں, سپریم کورٹ کو جو اپنا ایپیکس کورٹ کا رول ہے وہ ایبڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بارے میں مزید کارروائیاں جو ہیں وہ اپروپریٹ ادارے نیب ہوا یا ایف آئی ہوا ان کو ہی کرنے دینا چاہیے. سپریم کورٹ کا بالکل یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن ایشو کرے کہ فلاں کیس میں آپ ریفرنس فائل کریں اور فلاں کیس میں نہ کریں.
جی فیاض یاسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈائریکٹر ہیں اکاؤنٹیبلٹی لیب کے, اسلام آباد بیسڈ ہیں. فیاض بہت شکریہ آپ کا. آج ہم بات کر رہے ہیں, دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو نیب کورٹ کا نیب عدالت کا فیصلہ ہے جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 7 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ سپریم کورٹ کے اندر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ کے مطابق, ابھی میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا, زرداری اومنی گروپ اور بیریا ٹاؤن منی لانڈرنگ کیس میں ملوث قرار دیے گئے ہیں. آگے چل کے آف کورس زرداری صاحب کے اور جو وکلاء ہیں باقی کمپنیوں کے, وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے, اپنا مقدمہ لڑیں گے اور ان سوالات کو چیلنج کریں گے. لیکن ایک جو تفصیل بیان کی ہے گورنمنٹ کے عہدیداروں نے, منسٹرز نے, وہ آپس میں بہت کنیکٹڈ نظر آتی ہے, بڑے لنک وہ دے رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس کے دستاویزی ثبوت بھی ہیں جو عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. جسٹس وجہ الدین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بھی یہ بہت سارے سوالات ہیں یا مقدمات ہیں, لیکن ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ مختلف ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کو ملک کے اندر کس سمت جاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے؟
شکریہ ارشد صاحب, میرا خیال ہے جسٹس وجیہ صاحب نے بہت اچھا اس کو سم اپ کیا ہے. دو چیزیں ہیں اس کے اندر. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جو پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے, ان کے اگینسٹ موسٹلی جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں یا جو باقی کیسز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ادارے ہوتے ہیں, سم ٹائمس تو شاید لوگ بھی سیم ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن کے اندر جاتے ہیں تو ان کے خلاف مردہ جو کیسز ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اس کیس کے اندر تھوڑی سی ایک جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس میاں صاحب کے اقتدار کے دور میں شروع ہوا, اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم اقتدار میں نہیں تھی, اپوزیشن کے اندر تھی, اور ان کا رول بہرحال موجود تھا اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے اندر, کرنے کے لیے. جو میں اسی بات کو ریفر کروں گا جو جسٹس وجیہ نے کی ہے. دیکھیں, اگر ملک کے اندر 10 لوگوں نے کرپشن کی اور آپ 2 کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ 8 کو نہیں چھیڑتے تو ڈیفینیٹلی کریڈیبلٹی ایشوز آئیں گے. زرداری صاحب نہیں ہے, اب آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, میڈیا رپورٹس موجود ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنا نام کرپشن کیسز کے اندر آ رہا ہے, نیب جن کو پروب کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ان کے اوپر جو نیب کی جو رفتار ہے اس کو پروب کرنے کی وہ بہت سلو ہے, اور جو گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہیں وہ اپنی ہی جو نشستوں کے درمیان میں جو لوگ کرپٹ موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے, شاید اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں.
لیکن
جب وہ انٹائر
احتساب تو بالکل ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے, نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی کنوکٹ ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر چارجز فریم ہو رہے ہیں, کیا اس کے خلاف یہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, دو چیزیں, سوال دو بنتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کے اوپر کیس بن کے اس کو کنوکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر 2 آرگیومنٹ نہیں ہے, اس کو لازمی کیا جانا چاہیے. یہ اٹس اباؤٹ پروسیس اٹ سیلف کہ وہ پروسیس موجود ہے یا نہیں ہے. جو اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن ہے وہ پھر سلیکشن کے اوپر آ جاتی ہے کہ کس کو آپ, کس کے جو چور ہے وہ چور ہے اور کس کا جو چور ہے وہ ڈیموکریسی کی فار ایگزامپل ایک علامت ہے. تو یہ جو اسٹیٹس ہے جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دیئر پولیٹیکل وہ جو مینڈیٹ ہے وہ شاید چیزوں کو بڑا ایک شیڈی بنا دیتا ہے, بلکہ ایک بڑی غلط قسم کی پرسپشن دیتا ہے. عام لوگوں کے اندر یہ تاثر جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے یا آپ کے پاس فائنینشیل پاور ہے تو یو کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ اور اینی تھنگ, یو نو, آپ جو بھی کرنا چاہیں یہ کر سکیں.
جی جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب, اب ذرا اس جانب آئیے کہ یہ جو فیصلہ بالخصوص نواز شریف صاحب کے خلاف ہے, کیا جب یہ ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں گے سو ان کو ضمانت مل سکتی ہے, بیل مل سکتی ہے, کیا اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, لیگل اس کے پروسیجرز کیا ہیں؟
دیکھیں, بیل تو بالکل مل سکتی ہے, اور خاص طور پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے خود سپریم کورٹ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو احتساب عدالت ہے اس کو بھی بیل کے گرانٹ کرنے کی پاور ہونی چاہیے, لیکن اس انداز سے فیصلہ نہیں آنا چاہیے جیسے میاں صاحب کے ابتدائی ریفرنس میں آیا تھا. بیل کی کنسیڈریشنز دوسری ہوتی ہیں, میرٹس کے اوپر اگر ٹچ کیا جاتا ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی احتیاط سے ٹچ کیا جاتا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے ہو چکا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایکوٹل کی جو اپیل ہوتی ہے وہ سرکار کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ کنوکشن کے خلاف تو ایکیوز کے بارے میں ایک پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ گلڈ गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है.
ठीक है.
और जब एक्विटल की अपील हो तो आप एक तो वैसे ही बंदा है जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर किया जा चुका है और फिर आप उसको मजीद खींचना चाहते हैं, तो एक्विटल की अपील तो मुश्किल होती है. लेकिन कन्विक्शन के बारे में बेल मिलना जो है वो कोई अनयूजुअल नहीं है, आमतौर पर नहीं मिलता, लेकिन मिलनी चाहिए. आफ्टरऑल ये जिसको कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इन लोगों ने हुकूमतें की हैं, तीन तीन मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक मरतबा बेल ग्रांट कर दें और उसके बाद में फिर आप महीनों और सालों जो हैं मामलात का फैसला ना करें. हम जिस जमाने में अदालत में हुआ करते थे, मैं अपने मुताल्लिक कहूंगा, मेरी अप्रोच ये होती थी कि बेल ग्रांट ना करो बल्कि बेल के मामले को और मेन अपील को एक साथ सुन लो, और अगर बेल का फैसला आपने एक महीने में करना है
तो
महीने में आप बेल का और मेन केस का फैसला कर दो. तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीका कार था. ये तो जो भी जजेस बैठे होते हैं फैसला तो उन्होंने करना होता.
जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया. मुझे मालूम है कि आपकी अगली एक कमिटमेंट है जिसके लिए आपको जाना है. आपका बेहद शुक्रिया. फयाज हमारे साथ रहिएगा. चंद सेकंड के हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मौजू पर हमारी गुफ्तगु जारी रहेगी.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम है जहां रंग में हूं असद हसन, और बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर आज पाकिस्तान में नैब अदालत के फैसले के ऊपर और दूसरी JIT रिपोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई. नैब अदालत के फैसले में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, उनको 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जबकि वो फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है. उसके साथ साथ उनको 10 साल के लिए नाहल किया गया है और बहुत भारी जुर्माना, 1 अरब रुपए से ज़ायद का जुर्माना जो है वो भी किया गया, और साथ साथ जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक उनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी कुर्की करने का हुक्म दिया गया है. सो काफ़ी सख्त फैसला है. इसके ऊपर सियासी रद्दमल भी आ रहा है. ऑफकोर्स सियासी जमातों की जानब से हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस फैसले के हक में एविडेंस जो थे जो सबमिट किए गए थे उनकी कुछ तफसील आवाम के सामने रखी है. लेकिन जो अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नवाज, उनका कहना यह है कि यह फैसला जो है वो सियासी इंतकाम का नतीजा है. मरियम नवाज साहबा जो कि साहिबजादी हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की, और सियासी वरासत भी बज़ाहिर उनकी तरफ जाती हुई नजर आती है मुस्लिम लीग नवाज की. सो उनका कहना यह था कि ये नवाज शरीफ साहब के कि जो दयानतदारी है उसके ऊपर एक और मोहर सब्त कर दी गई है इस फैसले के जरिए से, और एक ही शख्स को तीसरी बार जो है वो सजा देकर विक्टिमाइज किया गया है. और इससे ये लगता है कि ये जो इंतकाम का है वो अपनी आखिरी हिचकी ले रहा है. ये उनका ट्विटर पैगाम था जिसके जरिए उन्होंने अपना रद्दमल दिया है. दीगर सियासी रहनुमा भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं. शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की नाहली के बाद जिन्होंने मनसब संभाला था, वो क्या कहते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उनकी गुफ्तगू से ये झलक.
जिस तरह केस में कोई मंतक नहीं थी, फैसले में कोई मंतक नहीं है. आप ये तीन रेफरेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, एक का पहले फैसला हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने तकरीबन स्ट्राइक डाउन कर दिया है, यहाँ पर एक में उन्होंने बरी कर दिया, और जिसमें कन्विक्शन की है इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, और जो मामला है वो उस दौर का है जब मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे. ये वही बात है, आज हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ गई है कि ये सब मैनिपुलेटेड फैसले हैं. ये फैसले पहले लिखे जाते हैं और सजा बाद में होती है, केस बाद में चलता है, ये बड़ी बदकिस्मती है.
पूरा शक का इजहार किया गया है कि ये फैसले मेरिट के ऊपर नहीं है. लतीफ़ खोसा साहब बजात खुद बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक गवर्नर रहे पंजाब के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं. फेक अकाउंट्स के रेफरेंस में वो क्या बताते हैं?
उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं. जो ट्रेल आज दिखा रहे थे कि जी ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर्स के इस तरफ गए और ये जो है बहरिया के गए और ये फलाने के गए, और भाई गए, लेकिन उससे जरदारी ग्रुप का क्या ताल्लुक है? जरदारी साहब को उसमें लिंकेज कनेक्टिविटी नहीं है.
یہ وائس آف امریکہ ہے اور بات ہم کر رہے ہیں آج عدالت کے فیصلے کو نیب عدالت کے فیصلے کے اوپر اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر منی لانڈرنگ کیس میں جو جے آئی ٹی پیش کی گئی اس کے اوپر. فیاض یاسین ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر اکاؤنٹبلٹی لیب اور راؤ خالد صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایڈیٹر 92 سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ہمیں صدیق الفاروق صاحب بھی جوائن کریں گے اور موسٹ پروبیبلی ہم کوشش کریں گے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب یا عامر الیاس رانا صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا وہ حصہ ہوں. فیاض ہمیں یہ بتائیے گا کہ بڑا سخت رد عمل آف کورٹ سیاسی جماعتوں کی جانب سے آ رہا ہے لیکن جو لاجکس ہیں اس کے لاجک اگین وہی ہیں کہ ہمارے اوپر زیادہ دباؤ کیوں ہے پی ٹی آئی کے اوپر کیوں نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عدالت کے ان فیصلوں کو وہ لنک کرتے ہیں پیپلز پارٹی خاص طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید یہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے یا ملک کو ون یونٹ بنانے کی پی ٹی آئی کی خواہش ہے اور اس لیے ہمیں دباؤ میں لیا جا رہا ہے. پولیٹیکل اویئرنیس کا لیول کیا ہے؟ کیا یہ چیزیں لوگ بائی کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپوزیشن کا موقف آ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے؟
اصل صاحب اس میں اس سارے گفتگو کے اندر اس ساری بحث کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چیزوں کو ٹیکنیکلی اتنا زیادہ الجھا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ جو عام فہم چیزوں کو سمجھتا ہے وہ بیسک کی طرف جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایان علی کا معاملہ ہے, بی لطیف کھوسا صاحب بات کر رہے تھے, یہ وہ خاتون ہیں جو ایئرپورٹ کے اوپر رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں, پرس ان کے ساتھ ان کے پرس میں سے ڈالرز نکلے ہیں, وہ جو بھی اماؤنٹ تھی $5,000 تھی یا $5,00,000 تھے. تو جب وہ پکڑی گئی ہیں ثبوت کے ساتھ پکڑی گئی ہیں اور اس کے باوجود لطیف خوسا اگر عدالت میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک معصوم بچی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو عدالت سے باہر نکل کے ان کی بات میں کتنا وزن رہ جائے گا یا اس کے بعد وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں تو عام بندہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ میرے خیال اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی نواز شریف صاحب کی بات ہے, 2 سال پہلے وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن کے تھرو یہ ساری جائیدادیں وغیرہ بنائی گئی ہیں, اور 2 سال کے بعد وہ یہ عدالت کے باہر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے عدالت کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم کہ کون سے ذرائع اور میرا کیا تعلق ہے ان جائیدادوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں کامن سینس رکھنے والا کوئی بھی بندہ اگر ان ڈاٹس کو جوڑنے کی کوشش کرے تو یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ چوری ہوئی ہے اور جو دامن ہیں وہ داغدار ہیں, ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. باقی دیکھیں ایز اے جرنلسٹ اگر آپ دونوں پارٹی سے ان کا اوپینین لیں گے تو پاکستان کی کلچر کا حصہ نہیں ہے کہ اپنے جرم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے ایک مورل کریج شو کی جائے, اخلاقی جرات شو کرتے ہوئے چیزوں کو, جب وہ روزے روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہیں تو ان کو اون کر کے مطلب اسٹیپ ڈاؤن کر لیا جائے. یہ شاید دوسرے معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ غلط کو غلط سمجھا جاتا ہے صحیح کو صحیح سمجھا جاتا ہے, یہاں پہ میرا جو غلط ہے وہ صحیح ہے اور جو دوسروں کا غلط ہے وہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے اویئرنیس اس کے اراؤنڈ بہت زیادہ آ رہی ہے جو کہ آف کورس پولیٹیکلی ڈس ایڈوانٹیج ہے دونوں مین اسٹریم پارٹیز کے لیے, نون لیگ کے لیے بھی اور پی 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 کے لیے بھی.
بالکل یہ بڑا اہم ہے کہ لوگ اپنے طور پہ جو مختلف آرگیومنٹس دونوں اطراف سے آتے ہیں لوگ بذات خود اس میں سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہمیں صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نواز, ہمیں راؤ خالد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اور ایڈیٹر 92 نیوز. ذرا پہلے پولیٹیکل ورژن لے لیتے ہیں پھر اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کے اوپر بات کریں گے راؤ صاحب سے. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کا یہ فیصلہ اگین مسلم لیگ نواز کافی دباؤ میں نظر آتی ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سزا ہوئی ہے 7 سال کی سزا اس العزیزیہ ریفرنس میں, کیسے آپ رسپونڈ کریں گے اور کیوں کر آپ یا آپ کی جماعت جو ہے سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت وقت پہ ڈال رہی ہے, اس کے اس ریفرنس میں جو ایویڈنسز یا جو سوالات تھے وہ ان کے جواب بظاہر بہت مفقود ہیں, وہ نہیں دیے گئے, وہ ٹریل پرووائڈ نہیں کی گئی ہے, لیکن کیا اس کو صرف سیاسی انتقام کہہ دینے سے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ کیا رد عمل کیا ہے پارٹی کا اس وقت آفیشیل اس کے اوپر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے
جی,
سب سے دھرنے شروع ہوئے, کیا الزامات ہوئے, کس بہانے سے نواز شریف صاحب کو پہلے مظاہرہ کے رجمان سے ناہل کیا گیا, یہ سامنے ہے. وکلا جانتے ہیں, دوسرے لوگ جانتے ہیں, ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. اب یہ بات کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل دباؤ میں نہیں, ہمیں معلوم تھا کہ کیا نتیجہ سامنے آنا ہے, اور اس دفعہ انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی نیب کورٹ کی ہو کہ ایک نے بری کر دے, یہ بالکل اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے. اور میں تو 3 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسکرپٹ ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو نکالنا ہے حکومت سے, مسلم لیگ کو کوئی حکومت نہیں کرنے دینی, پھر پیپلز پارٹی کو کرنا ہے, پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ بڑے مسلم لیگ ٹاک شوز میں کہتا چلا رہا ہوں. اسی طرح سے میں آپ کو جاوید ہاشمی صاحب کی 2014 میں دھرنے جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور جو پریس کانفرنس کی, اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہو رہی تھی. تو رہ گئی یہ بات کہ جناب لوگ بھی کنوینس ہوں گے, جو لوگ اپنا پی ٹی آئی کے عمران خان کے کٹر حامی ہیں وہ تو بالکل نہیں مانیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نیوٹرل لوگوں کو پتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے ہم بالکل دباؤ میں نہیں ہیں, ہم یہ جنگ لڑیں گے, عدالت میں بھی لڑیں گے قانون کے مطابق, ہم پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے ان ڈریکونین لاز کے خلاف جو کسی بھی مسلمہ جمہوری معاشرے اور ہمارے آئین کی, خود ہمارے آئین کی بھی اس کے خلاف ہے یہ قوانین. اس لیے ہم اور ہم عوام کی عدالت میں بھی جہاں جہاں جانا پڑا جو اللہ کے بعد اس ملک کے حکمران ہیں ہم وہاں بھی جائیں گے
ہر جگہ. فیاض, ہمیں اس میں جوائن کیا ہے جناب ریاض فتیانہ صاحب نے, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ان کا بھی ایک ورژن لے رہے. فتیانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اپوزیشن کی دونوں جماعتیں جن کے اوپر آج دباؤ ہے, ایک جے آئی ٹی کے ریفرنس میں لاہور میں جب مقدمے کی وہاں پہ سماعت ہوئی, اور دوسرا وہاں پہ جو نیب عدالت کا فیصلہ ہے میاں صاحب کو سزا, اور کہا یہ جا رہا ہے سارا توپوں کے رخ آپ کی جانب ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تحریک انصاف کر رہی ہے, اور ایک الزام یہ کہ در حقیقت 18ویں ترمیم کے خاتمے یا ملک کو ون یونٹ بنانے کے لیے آپ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر یا وکٹمائز کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, کیا کہیں گے آپ؟
جی میں عرض کروں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, وہ ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل آف دا کیسز. تو اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ججز کی تقرری مرضی سے ہوتی رہی, نیب مرضی سے بنتی رہی, قانون میں اپنی مرضی سے بنتے رہے. جب سے ہماری نئی حکومت آئی ہے ہم نے نیب میں کوئی مداخلت نہیں کی, اس کے چپراسی سے لے کر چیئرمین تک سب نون لیگ حکومت میں تعینات ہوئے ہیں. اس کا قانون ہم نے نہیں بنایا, قانون پچھلے دور میں 5 سال پیپلز پارٹی 5 سال نون لیگ حکومت رہی ہے, تو چاہتے اس کے قانون کو بدل سکتے تھے, انہوں نے نہیں بدلا. تو قانون پرانا ہے, سارا عملہ پرانا ہے, مقدمات بھی پرانے ہیں. ہمارے دور میں کوئی نیا مقدمہ نہیں بنا, یہ سب وہی مقدمات ہیں جب نون پیپلز پارٹی جب نون کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنے اور کافی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا. پھر جب نون کی اپنی حکومت تھی تو اسی میں آپ دیکھیں کہ ان کے یہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کے مقدمات بھی اسی دور میں بنے, اسی دور میں انکوائریز ہوئیں. اس میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کر رہی, کسی قسم کا دباؤ عدالتوں پر یا نیب پر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایسے کچھ عرصہ پہلے محترم نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی نیب کورٹ سے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ عرصے کے بعد اس سزا کو معطل کر دیا اور میاں صاحب کو رہا کر دیا. اگر ہمارا دباؤ ہوتا عدالتوں پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں سزا معطل کر کے رہا نہ کرتا. اسے اور ہم نے اس فیصلے کو قبول کیا, ہم نے سزا کے فیصلے کو بھی قبول کیا, ان کی رائے کے فیصلے کو بھی قبول کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ نے حدیبیہ کیس تھا غالباً, اس میں حکومت کچھ بھی چاہتی ہو ایک عدالتوں نے اس میں نون لیگ کو ریلیف دیا اور ہم نے وہ فیصلہ بھی قبول کیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ محض مفروضہ ہے اور الزام تراشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی انتقامی کارروائی کر رہی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں اور نیب آزادی سے اپنا کام کرے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں منصفانہ احتساب ہو, اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اور پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے, جسے آج ملک غربت کا شکار ہے اور بیرونی قرضوں کے دباؤ میں ہے, ان کے جو کردار ہیں ان کو کیسے,
بھلے وہ پی ٹی آئی میں ہوں. سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیوں مختلف ہے؟ الزامات کی نوعیت ایک جیسی ہے کئی ایک لوگوں کے خلاف, لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے نیب کا یا کورٹس کا وہ مختلف کیوں ہے؟
یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی 3 مہینے پہلے بنی ہے, اگر ان کی رانگ ڈوئنگز ہوں گی تو 2-3 سال کے بعد مقدمات بنیں گے, اور آبویسلی جو غلطیاں کریں گے ان کے خلاف بھی مقدمات بنیں گے, سزائیں بھی پائیں گے, جیلوں میں بھی جائیں گے. جو نئی غلطیاں کریں گے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی, کیونکہ جب سے نئی کابینہ بنی ہے سخت احتسابی شکنجے میں ہیں پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے تمام وزراء کرام. ان کا باقاعدہ ہر ہفتے ہر دس دن بعد ان کی پرفارمنس ویلیویٹ کیا جا رہا ہے. ان پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی وزیر کوئی کرپشن میں ملوث نہ ہو جائے یا وہ پرفارمنس صحیح کرے.
بہت شکریہ آپ کا.
جب ان کا وقت آئے گا تو وہ بھی احتساب کا سامنا کریں گے. ابھی تو جمعہ جمعہ ان کو آئے ہوئے تین مہینے بھی نہیں ہوئے حکومت کو.
بہت شکریہ ریاض فتحانہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, جناب صدیق الفاروق صاحب, مسلم لیگ نواز کے رہنما, اور فیاض یاسین ڈائریکٹر اکاؤنٹبلٹی لیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. راؤ خالد صاحب سے ذرا پولیٹیکل امپلیکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا نقطۂ نظر آپ نے سن لیا, ذرا انڈیپینڈنٹ انالیسز لیتے ہیں. راؤ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا سیاسی ارتعاش آپ دیکھتے ہیں دونوں, ایک طرف جے آئی ٹی کی رپورٹ اور ایک طرف نیب کوٹ کا فیصلہ؟
دیکھیں سر, اگر تو حکومت پہ امپیکٹ کی ہم بات دیکھیں تو وہ تو یہ کچھ بھی ہو جائے, اکٹھے ہو جائیں, علیحدہ رہیں, وہ تو بہت سیریس نظر نہیں آتا اس کا امپیکٹ. ہاں, مسلم لیگ نون کے اپنے جو آرگنائزیشن ہے تنظیم نو جو کرنے جا رہے ہیں, یا آگے کس طرح لے کے چلیں گے, بیا نواز شریف جب جیل میں ہوں گے
کس
طرح سے معاملات آگے چلیں گے, یہ باقاعدہ اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اتحاد کے ساتھ تک پاسبل ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا. جو ایک چیز نظر آ رہی ہے بظاہر جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں بڑا ایک کلیئر انڈیکیشن اب آنی شروع ہو گیا. جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا این آر او نہیں دوں گا, تو مجھے بار بار یہ خدشہ ہوتا تھا, میں اظہار بھی کر چکا ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان پہ پریشر ہے این آر او کے لیے, اور وہ شاید قوم کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ کوئی این آر او دینا پڑے گا بھائی آپ. تو وہ اس قسم کی صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے. تو اس میں اگر مسلم لیگ نون کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے کسی اسٹیج پہ, بھلے صرف مریم کو مل جاتا ہے جس کی پاسبلٹی اب بہت بڑھ گئی ہے, تو اس کے بعد مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بنیاد پہ ہی آگے چلے گی جو اس سے طے ہوں گی. اس لیے پیپلز پارٹی کو اس کے آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی اپنے طور پہ کیا کچھ کر سکتی ہے, کس طرح سے لے کے چل سکتی ہے معاملات کو, کتنی تگڑی مہم چلا سکتی ہے, میرا بھی خیال کہ سندھ کی گورنمنٹ کو وہ کسی صورت میں لوز کرنا چاہیے.
لیکن راؤ صاحب یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے پبلک کے طرح سے نظر نہیں آتا, ایک تو اتحاد ہے یعنی اس کی پاسبلٹیز ہوں یا نہ ہوں, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو بھی جائے, اور خاص طور پہ اگر مریم نواز اور بلاول زرداری اگر مل کے آئیں تو شاید ان کو تھوڑا سا ریسپانس بھی مل جائے. میسز کتنے تیار ہیں, عوام کتنا خاص طور پہ ان مقدمات کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ کی ہے میڈیا نے, وہ سڑکوں کے اوپر آ سکتے ہیں اگر کوئی ایسی کال دی جائے, جیسے نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوریت کے جو ضابطے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے, عوام میں بھی جائیں گے, پیپلز پارٹی بھی یہی ہنٹ کر رہی ہے. سو اگر ایک متفقہ کال آتی ہے سو لوگ رسپونڈ کریں گے؟
میرا بھی خیال کو بہت سیریس رسپونڈ کریں گے. سندھ کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ انفلوئنس اپنا یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو اوور آل صورتحال دیکھی ہے جلسوں کی, یا پہلے بھی میاں صاحب جس طرح سے نکلے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت وائبرنٹ قسم کی کوئی موومنٹ چلے گی. یا جو ارتعاش کی آپ بات کریں وہ تو بالکل سردست نظر ہی نہیں آ رہا. بیانات کی حد تک رہے گا, بڑے بڑے دعوے بھی ہوں گے, نتاڑا بھی جائے گا گورنمنٹ کو, بہت سے الزامات بھی لگیں گے, لیکن مجھے وہ موومنٹ بنتی نہ نظر آتی ہے, نہ کوئی چانس اس کا نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی اور کوئی ریسنٹ ہسٹری بھی نہیں ہے ایسی کہ کوئی بہت تگڑی کوئی موومنٹ چلی ہو. وکلا تحریک تھی, اس کے جو انگریڈینٹس تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو وہ بالکل بھی وہ سپورٹنگ اس قسم کی سپورٹیو فورسز نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کریں کہ وہ کامیابی سے ایک تحریک چلا سکے, جس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹ بھی تھا, لوکل ایلیمنٹ بھی تھا, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایلیمنٹ تھا بڑا تگڑا جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا پوری موومنٹ کو. تو وہ ایک جو منتج ہوئی پرویز مشرف کی سے نجات کی صورت میں وہ بالکل پورے ایک لے کے چلے تھے اس ساری چیز کو. تو ابھی تو کوئی ایسی مجھے چیز نظر نہیں آتی کہ اس دیوار کے اس پار جو ہے اپوزیشن والی سائڈ پہ اس قسم کی فورسز ہوں جو اس پوری اس کو انٹیگریٹ کر سکے, اس کو موٹیویٹ کر سکے.
اگر انٹیگریشن نہیں ہے تو کیا ایک اور وائس ورسا ہے, کیا ڈس انٹیگریشن کا بھی آپشن ہے؟ یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جس کی عددی اعتبار سے بڑی نازک صورتحال ہے, خاص طور پہ وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی, سو کچھ دوسری جانب سے ڈیفیکشنز یا فارورڈ بلاک بن جائیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور صرف ایک مورل ریزننگز یہ ہوگی کہ چونکہ لیڈرشپ کے خلاف بڑے بڑے فیصلے آ گئے سو اس لیے ہم یہ ریزائن کر رہے ہیں اور ری الیکٹ ہو کے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, ایسے کوئی بھی امکانات ہیں؟
دیکھیں پولیٹیکل کلچر ہے اسد, یہ ہمارا, یہ تو اس میں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل کلچر ہے جو وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, میں اس پہلو سے اس کو دیکھتا ہوں. جو انتقام کی بات کرتے ہیں احتساب کی بجائے, تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کی بجائے پرسیکیوشن پہ جاتی تھی, پیپلز پارٹی جیسے مسلم لیگ نون, اور اس کے نتیجے میں یہ ہم ہی اس میں سے ڈھونڈ لیتے تھے, اپنے ساتھ لوگ ملا لیتے تھے. تو موجودہ گورنمنٹ اگر پرسیکیوشن پہ گئی ان لوگوں کو ٹیم کرنے کے لیے, فائدہ اٹھانے کے لیے, پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, پھر اس بات میں وزن ہوگا کہ انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین سے, ان کے بندے توڑنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل طاقت کو زیادہ کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, تو وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پولیٹیکل کلچر بھی ہے. آپ نے دیکھا 2018 کے الیکشن سے پہلے ہوا دیکھ کے لوگ کس طرح سے, وہ جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنا رخ بدلا. 2013 میں بھی یہ ہوا, 2007-8 میں بھی یہ ہوا, تو یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے. یہاں پہ اپنے تئیں وہ لوگ کوشش کریں گے, عمران خان صاحب کا کیا اس میں موڈ ہوتا ہے, کیا مزاج ہوتا ہے, ان کو لیجسلیشن کے لیے تو یقیناً ضرورت ہوگی, وہ چاہیں گے کہ کوئی ان کے ساتھ مل کے چلے. لیکن ان کی پہلی اٹمپٹ یہ ہے یا رہی ہے, ابھی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں, کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیں لیجسلیشن کے لیے, نون کو اگر نہ بھی ملا سکے کم از کم جو قانون سازی وہ کرنا چاہ رہے ہیں بڑے ایمبیشس قسم کی, وہ اس کے ذریعے کر سکے پارلیمنٹ کے ذریعے.
عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ایکسپریس ٹیلی ویژن کے بیورو چیف ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم اس کے سیاسی اثرات کے اوپر بات کر رہے ہیں جو لاہور میں زرداری اومنی گروپ اور بحریہ ٹاؤن کو منی لانڈرنگ میں ملوث قرار دینے سے متعلق جی آئی ٹی رپورٹ ہوئی, اور پھر سابق وزیر اعظم میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب, ان کو ایک بار پھر جو ہے 7 سال قید کی سزا ہوئی العزیزیہ ریفرنس میں, اور فلیگ شپ میں ان کو بری کیا گیا. اس کے کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں؟ یہ پارٹیاں مضبوط ہوں گی یا کمزور پڑ سکتی ہیں اگر احتجاج کی یا متفقہ طور پہ احتجاج کی کال دیتے ہیں؟ سو کیا چیلنجز ہوں گے, ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے؟
دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی متفقہ احتجاج کی کوئی بات ایسی ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے جو بھی احتجاج اور کرنی ہے, وہ 27 دسمبر کو جو دلی بھٹو کی برسی پہ وہ جو اجتماع کریں گے, اس کے اندر وہ تقریریں بھی ہو جائیں گی. بڑا اجتماع ظاہر ہے وہ ہو ہی جانا ہے وہاں پہ. اور آصف علی زرداری نے جتنا ریئیکٹ کیا ظاہر ہے, اس سے پہلے وہ صرف نواز شریف پہ ریئیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے چیئرمین سینٹ بھی مرضی سے بنوایا اور رضا ربانی کا راستہ بند کیا, اور پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہو, صدارتی الیکشن ہو, انہوں نے متفقہ متحدہ اپوزیشن کا ہر راستہ روکا. اور پھر جب ان کو سمجھ آ گئی کہ میری ان تمام تر کوششوں کے باوجود جے آئی ٹی اپنی رپورٹ لا رہی ہے, اور وہ رپورٹ پبلک بھی کی جاتی رہی اور آتی بھی رہی سامنے, تو اب تو پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ کم از کم وہ اپوزیشن میں کھڑی ہو کے بات کرے گی. اور پی ایم ایل ایم نے تو جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کافی عرصے سے اسی بات پہ کھڑی ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ جو نواز شریف کو 28 جولائی کو پچھلے سال آیا تھا تو وہ تو مان لیا, وزیر اعظم اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوئے, تو انہوں نے کوئی اگلا منٹ اور سیکنڈ نہیں لیا, وہیں پہ اپنا کام چھوڑ دیا کہ اٹس اوکے میں اب نہیں ہوں وزیر اعظم. تو باقی تو پولیٹیکل فائٹ تھی, وہ انہوں نے کی, اور اس کے ریزلٹ ان کو میرے حساب کتاب میں نامساعد ترین حالات کے باوجود بہترین انہوں نے لے لی, اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کے بعد وہ کوئی احتجاج کا موڈ روزانہ کی بنیاد پہ تو نہیں لوگوں کو تیار کر سکتا کوئی بھی. اب یہ گورنمنٹ کے ایکشن ہوں گے کہ وہ احتجاج کے لیے لوگوں کو کتنی جلدی ہم بات کرتی ہے. اس میں اپوزیشن کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ رول ہوگا, کہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے اور جو مہنگائی ہونے جا رہی ہے, اور منی بجٹ کا خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم لے کے آ رہے ہیں, تو وہ کوئی دودھ اور شہد کی نہر تو بہانے کے لیے نہیں لے کے آ رہے, وہ ظاہر ہے کہ ٹیکسیشن کے لیے لے کے آ رہے ہیں. نئی ٹیکسیشن کرنی ہے انہیں, ان کی مجبوری ہے کہ جو انہوں نے پینٹ کیا پاکستان کو کہ اتنا کرپٹ ہے, چور ہے, تو پھر عالمی مالیاتی ادارے تو انہیں کے فکر انہیں کے سر پہ ڈالیں گے نا, کہ آپ خود کہتے ہیں آپ کا سسٹم گندا ہے, آپ روکتے نہیں ہیں, ایف اے ٹی ایف کی مجبوری اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ آپ کو نئے لاز بنانے پڑ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ حالانکہ نواز شریف دور میں ہی سائن ہوئے تھے سارے کے سارے اینٹی منی لانڈرنگ جو معاہدے انٹرنیشنل سطح پہ ہوئے تھے. تو اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز, تو نواز شریف نے اپنے کیس کو اپنے ووٹروں کے ساتھ لڑنا ہے. پاکستان کی سیاست میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اپنے مخالف کو مطمئن کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ بالکل بڑی کلیئر کلیئر ڈیوائڈ موجود ہے کہ آپ کو کہیں پہ نہیں نظر آئے گا کہ میں اس وجہ سے جو ابھی ہمارے پہلے بات کر رہے تھے کہ مورل ریزننگ گنڈا ریزننگ تو ہو سکتی ہے کہ جی وہ فارورڈ بلاک جیسے خود فواد چودھری وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ تیار بنا پڑا ہے اور ہم نہیں بنا رہے ورنہ وہ بن جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ 2-3 ماہ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ یہ اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو اپوزیشن کے اوپر پریشر پڑے, اپوزیشن اپنا اس کا جواب دیتی ہے اور حکومتوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں کہ وہ کتنا دبا سکتے ہیں. لیکن جو حالات سیاسی لحاظ سے نہیں بلکہ اقتصادی لحاظ سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں, کوئی کم نہیں ہو رہے, तो उसमें गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो इतना इत्मीनान दिला दे कि लोग मुतमईन हो जाएं। अभी बहुत टाइम लगेगा और खुद वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इस बात का इजहार भी करते हैं कि नहीं अभी और कुर्बानियां देनी है। अब देखते हैं लोग कितनी कुर्बानियां देते हैं। पाकिस्तान का माहौल फ्रांस वाला माहौल तो नहीं है कि लोग टैक्सेशन से बाहर आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे लोगों को हुकूमतें टैक्स देने के बदले में डिलीवर भी कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे तो सिर्फ टैक्स लिया जाता है और डिलीवरी तो गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है कि वो तो कोई और लोग ही करेंगे आके, कि ये सिर्फ टैक्सेशन से गवर्नमेंट चलाने के लिए आते हैं। और यही फार्मूला असद उमर और
आप ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल, ये जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, ये पॉलिटिकल अगर कोई कॉल आती है तो वो उनको सपोर्ट करेंगे हुकूमत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब, राव खालिद साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ आप मौजूद रहे। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद सामिन वापस आते हैं प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी सेगमेंट पे बात करेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मैं हूँ असद हसन। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनका चार मुल्कों का दौरा, जिसमें वो पहले पड़ाव में काबुल में हैं, जहाँ पे उनकी अफगान सदर और अफगान हम मनसब के साथ मुलाकात हुई है, और अफगान पीस प्रोसेस जो है, अफगान अमन अमल और उसमें पाकिस्तान का किरदार वज़ीर बहस है। उसके बाद उन्होंने ईरान, चीन और रूस जाना है, तीनों अहम मुल्क हैं उस खत्ते के अंदर। पाकिस्तान के नसाद ना सिर्फ उनके बायलिट्रल ताल्लुकात के अंदर, बाहमी ताल्लुकात में, बल्कि अगर अफगान मसले की जानब भी आए, अफगान पीस प्रोसेस की जानब आए, तो भी इन मुल्कों के एक किरदार को तस्लीम किया गया है। और जो कई कसीरुल ममालिक इजलास हुए हैं, उनमें इन मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया है, और इनके भी स्टेक्स या इनके मफादात अफगान पीस प्रोसेस के साथ वाबस्ता हैं। सो ये दौरा कितना अहम है, क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, कम अज कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या उनके दरमियान एतमाद है कि जो इस वक्त मौजूदा प्रोसेस है उसके अंदर पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस पे अफगान अफगानिस्तान से हमेशा एतराजात या सवालात आते रहे। दूसरी एक डेवलपमेंट यह है कि अमरीका का जो महकमा दिफा है, उसने कांग्रेस को यह इन्फॉर्म किया है कि वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर उनका बराह रास्त प्रेशर या जो दबाव है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो रहे, इसके बावजूद के जो वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जंग के खात्मे के लिए कोशिशें हो रही हैं। पेंटागन की जो स्ट्रेटजी पेपर्स थे, जो वो सबमिट किए गए कांग्रेस को इस हफ्ते, जिसमें वाजे तौर पे ये बताया गया है कि जो पेंटागन की जो पोजीशन है, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान जो है विड्रॉल का अफगानिस्तान से, उससे बहुत मुख्तलिफ है। सो देखते ये है कि दो बड़े इदारे हैं, ऑफकोर्स व्हाइट हाउस से जो फैसला किया गया है, अगर पेंटागन उसके बरक्स अगर कोई नुकता नजर रखता है, सो क्या वो फैसला रिवर्स होगा या पेंटागन उसको एक्सेप्ट करेगा। एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद अली, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नुमान जफर ने, चौधरी नुमान जफर ने, एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फॉर्मर रिसर्च फेलो विद हडसन इंस्टीट्यूट, और हमें ज्वाइन करें अली इमरान, वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। नुमान साहब, कितना सिग्निफिकेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दौरा, और काबुल के साथ तो खैर इंगेजमेंट है ही है, लेकिन चीन, रूस और फिर ईरान, क्या पाकिस्तान फोर्सी कर रहा है?
देखिए, बड़ा जबरदस्त ये दौरा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी थी कि अपना आपस इस्तेमाल करें और तालिबान को मेज पर लाएं, नेगोशिएशन स्टार्ट करवाएं, और पाकिस्तान ने जो भी उनका था उसको फैसिलिटेट किया और नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए हैं। जुल्म खलीलजाद के एक से ज्यादा दौरे हो चुके हैं और मामला अब मतलब रेल पे है। अच्छा, अब जब ये चीज हो गई, लेकिन अब जिसे आपने फरमाया कि इस मामले में और भी स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे साथ चाइना भी के ताल्लुकात भी बहुत अहम है, उसके बाद रशिया के ताल्लुकात भी बहुत अहम है, तो इस सारी जो भी डेवलपमेंट हुई थी उसको दूसरों को इन्फॉर्म करना भी जरूरी था। तो इसीलिए अफगानिस्तान जब गए हैं तो वहां पे तो जो इनकी बात हुई है ایران اسی لیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو انفارمیشن دی جائے کہ یہ جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اس میں کیا کیا سگنیفیکنٹ چیزیں ہوئی ہیں اور آگے کیا کیا مائل سٹونز ہیں اور کیا کیا ہو سکتا ہے, چیلنجز کیا ہیں. اور چائنا بھی جائیں گے اس یہی صورت حال لے کے, اور رشیا بھی جائیں گے تاکہ سب لوگ ایک پیج پہ ہوں. اور یہ بہت اہم چیز ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی جو سیکورٹی ہے وہ اس حوالے سے بہت کمپلیکس ہو گئی تھی کہ ایک سے زیادہ اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, پلیئرز ہیں جو کہ اپنی اپنی گیم کھیل رہے تھے. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بہت اہم ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر لایا جائے تاکہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چیلنجز کیا ہیں, تاکہ ایک ہولسٹک اپروچ ہو, سب مل کے ایک سینرجی ڈیولپ کی جائے اور تاکہ اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے.
علی عمران صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن امپروو ہو رہی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان؟ گزشتہ روز بھی ہمارے پروگرام میں کسی نے کہا کہ اب یہ صرف افغانستان, امریکہ یا پاکستان کی بات نہیں, پورے ریجن کے اندر اور بالخصوص ایران اس کے اندر ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے, سب کو ایک پیج کے اوپر ہونا ہوگا. افغان پیس پروسیس آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی علی عمران صاحب,
مجھے آ رہی آواز آپ؟
جی
اسد, شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یقیناً, اور اس میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پہ امریکی جو حکام تھے ان کی سٹیٹمنٹس پہ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک اہم کردار ادا ہوگا کہ افغانستان میں امن لایا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی جو اہمیت تھی وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے, کیونکہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں پہ اس خطے میں جو ممالک ہیں ان کا ایک افغانستان میں ایک کہہ لیں کہ انوالومنٹ, انگیجمنٹ یا انٹرفیئرنس اگر نیگیٹو طور پہ دیکھا جائے تو وہ بڑھ گیا. اب ہم, میں سمجھتا ہوں کہ افغان وار کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں, ایک تو 9/11 سے لے کے اوباما کے دور تک, پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سالوں میں چین اور رشیا ان کا اثر و رسوخ اور ان کی انگیجمنٹ اور ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی. اور ایران اپنی جگہ پہ, کیونکہ اس کا ظاہر ہے افغانستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ بارڈر بھی ہے اور ہسٹوریکل تعلقات بھی ہیں, ثقافتی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طور پہ اور اس طریقے سے امریکہ اور پاکستان چاہتے ہیں کہ افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے کہ وہاں پہ کوئی انسٹیبلٹی یا کوئی ایسی وجہ سے وہاں پہ ایک بالکل عدم استحکام یا بہت زیادہ انارکی نہ آ جائے. تو ایک طرف تو افغانستان کے اندر جو ٹاکس چل رہی ہیں وہ اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, اور دوسری طرف یہ جو پاکستان نے ریجنل جو ڈپلومسی کا جو آج ابھی وزیر خارجہ نے دورے کا آغاز کیا اور گئے ہیں وہ آج, تو یہ دوسرا ایک حصہ ہے. تیسرا حصہ واشنگٹن ہے. واشنگٹن کیونکہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں کے حالات کو بہتر کیا جائے اور وہاں سے فوج کا انخلا کیا جائے.
ٹھیک, لیکن اچھا اب یہ فوج کے انخلا کے اوپر ذرا, عمران, واشنگٹن میں ایک اور بھی تو پیش رفت ہے نا, سیکرٹری جیم میٹس وہ اس کے اوپر عدم اتفاق کرتے ہوئے ریزائن ہو کر گئے کہ سیریا اور افغانستان کے اندر جو ان کی ایڈوائس جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا ان کے مشورے کو. پینٹاگون نے جو پیپر سبمٹ کیے کانگریس میں وہ بھی کوئی زیادہ اتفاق نہیں کرتے اس فیصلے سے. تو واشنگٹن کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے, وہ طالبان کے ساتھ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, واشنگٹن کی اصل جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ اسٹیک ہولڈر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف ہیں. ایک طرف تو پولیٹیکل بات چل رہی ہے صدر ٹرمپ کی. صدر ٹرمپ نے ہمیشہ سے اپنی کیمپین کے دوران بھی یہی باتیں کی کہ امریکہ کی جو انگیجمنٹ ہے اور جو کاسٹلی انگیجمنٹ ہے جو اتنی مہنگی پڑتی ہے اس کو کہ دوسرے ممالک میں جا کے وہ نیشن بلڈنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹروپس اس کے انوالو رہتے ہیں وہاں کی ترقی کے لیے اور ریکوری کے لیے, تو اس سے وہ اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں. تو دوسری طرف کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد جب سے افغانستان کو انویڈ کیا گیا اس وقت سے پینٹاگون کی ایک بہت ہی ہائی سٹیکس وہاں پہ انگیجمنٹ رہی ہے. اب پینٹاگون میں جو آفیسرز ہیں اور تھنکرز ہیں اور اسٹریٹجک, وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ایک دم سے وہاں سے واپس آ جائے یا اس کا اثر و رسوخ ایک دم سے اتنا کم ہو جائے کہ وہاں پہ جو گینز کیے گئے ہیں, جو حاصل کیے گئے ہیں, ان کو جو کسی حد تک اس کو سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, ان کو بالکل ایک ایسا نہ پیش کیا جائے کہ شاید امریکہ کی ایک بالکل کمپلیٹ ریٹریٹ ہو گئی ہے اس خطے سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے تھنک ٹینکس بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ کی جو ریٹریٹ ہے براڈر مڈل ایسٹ سے, یعنی کہ براڈر مشرق وسطی جس میں افغانستان اور ساؤتھ ایشیا بھی آتا ہے, وہاں سے ممکن نہیں ہے. لیکن یہی ایک ڈائلیما اس وقت امریکہ کو درپیش ہے. ایک طرف تو امریکہ کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ کلوزلی بڑھ چکی ہے وہاں شام میں بھی اور خطے کے دوسرے ممالک میں بھی اور افغانستان میں بھی, کہ اس کا ایک دم سے واپس نکلنا ایک بہت بڑا ایک خلا بھی پیدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ, اس کے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک لوکل جسے انڈیجنس سولوشن کہتے ہیں اس کے بھی پراسپیکٹس موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ خطرات بھی موجود ہیں.
خطرات بھی ہیں. نعمان زفر صاحب, ذرا اس اینگل کے اوپر آئیے گا کہ یہاں پہ جو فوجی ان پٹ ہے وہ مختلف نظر آ رہی ہے کم از کم اطلاعات کی حد تک, اور جو سویلین لیڈرشپ کے ڈیسیشنز ہیں بھلے وہ شام کے اوپر ہوں یا افغانستان سے وڈرال کا اعلان ہو کے 14,000 کم و بیش جو فوجی ہیں ان میں سے نصف 2019 کے اختتام تک وہاں سے نکال لیے جائیں گے, اس پہ کچھ اتفاق نہیں پایا جاتا ہے. یہ کوئی پالیسی جو ہے اس کو کنفیوز کرتی ہیں یہ چیزیں, یا آگے چل کے اس میں کوئی کلیئرٹی آ سکتی ہے؟
یہ ڈفرینسز تو دیکھیں کافی پہلے سے نظر آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تھے تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ آئی تھی کہ جی پاکستان کو ہم نے اتنی زیادہ امداد دی اور انہوں نے ہمیں بدلے میں دھوکہ دیا ہے اور اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی تھیں, تو اس کے فوراً بعد میرا خیال نیکسٹ ڈے ہی جو پینٹاگون کے جو اسپوکس مین کی طرف سے آیا تھا کہ نہیں پاکستان ہمارا ایک
لائق
ہے اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, تو اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی کافی چیزیں آئی تھیں. تو دیکھیں اس طرح کی چیز تو نظر آتی ہے, لیکن ابھی اگر آپ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد دیکھیں تو انہوں نے امریکہ فرسٹ کی بات کی تھی کہ سب سے پہلے امریکہ ہوگا اس کے بعد پھر ہم چیزیں دیکھیں گے, اور اسی چیز کے اوپر انہی لائنز کے اوپر انہوں نے اپنا نیٹو کے ساتھ بھی بات کی کہ ہم سب سے بڑے جو پیسہ لگاتے ہیں, اس کے بعد یورپین یونین, اور اس کے بعد ہر کسی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ہم جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو وہ کہتے رہے ہیں. تو اب جو افغانستان کے حوالے سے جو چیز ہے, سیریا کے حوالے سے جو چیز ہے, انہوں نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے اپنے جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو یا ٹروپس جو ہیں ان کو ڈیموبلائز کر کے واپس بلایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ساروں کو بلایا جا سکتا ہے؟ ساروں کو تو کسی بھی صورت میں بلایا نہیں جا سکتا اگر پریزیڈنٹ صاحب چاہیں بھی تو, کیونکہ دیکھیں خالی افغانستان کے اندر تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالرز کے قریب خرچہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے, اور ان کے اپنے فوجی کافی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں مر چکے ہیں وہاں پہ. تو کیا انہوں نے 15-16-17 سال کے اندر یہ انویسٹمنٹ اس لیے کی تھی کہ ایک دن ہزار کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ نمبر ایک. دوسری بات, اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں تو یہ سیم وہی والی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو 1989 میں پیدا ہوئی تھی افغان جہاد کے, جب یہ سوویت یونین ختم ہوا تھا, کہ ایک بہت بڑا اسپیس پیدا ہو جائے گا. جب اسپیس پیدا ہوگا تو پھر وہی سیم سچویشن ہوگی کہ اس کو بھرنے کے لیے پھر ایک تھرڈ پارٹیز آئیں گی, وہ دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی
آخری مجھے سوال ہے اور ایک ایک منٹ میرے دونوں پینلسٹ کے پاس اس میں ہوگا, اگر ہم اس شاہ محمود قریشی صاحب کے دورے سے ہم نے بات شروع کی تھی, اگر ہم اس کو افغان سینٹرک نہ رہنے دیں اس انالیسس کو, تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ روس, چائنا, ایران اور پھر افغانستان, اس کا وزٹ ان کے اپنے بقول بھی اہم ہے, سو پاکستان کی نئی حکومت میں یہ جو فارن پالیسی اور ریجنل جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپروچ میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نعمان, ایک منٹ.
دیکھیں فرق تو خیر سچ نظر نہیں آ رہا, مطلب پاکستان اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اگر میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھاؤں تو وہ ایک پیج پہ ہیں, اور پاکستان اپنے جو الائز ہیں یعنی کہ ابھی اس وقت وہ رشیا کو بہت زیادہ اور چائنا کو بہت زیادہ ویٹ دے رہے ہیں اپنی فورن پالیسی کے اندر, اسی لیے اب یہ جو نیگوسیشن سٹارٹ ہونے کے فوراً بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کے رشیا اور چائنا کو آن بورڈ لیا جائے, اور اس کے بعد ایران کو سب سے اہم, دیکھیں ہمارے ایک ہمسایا ہے اور اس کا بہت اہم رول ہے افغانستان کے اندر, ان کا اثر ہے طالبان کے اوپر اور افغان ریفیوجیز وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو یہ میرے حساب سے تو انہوں نے بہت اچھی موو کی ہے تاکہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ رہیں.
اور آخری منٹ, ایک منٹ, عمران,
پاکستان کے اوپر ٹرسٹ بڑھے گا.
عمران, اس کے اوپر آپ کی رائے.
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو گزشتہ سال ایک جب سے یہ ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تو پاکستان کے خلاف ایک ایسا انہوں نے موقف اختیار کیا جو کہ یہاں پہ ایڈوائز کے خلاف تھا, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور چائنا سے پہلے ہی چین سے پہلے ہی پاکستان کے تعلقات بہت ترینہ اور قریبی ہیں, لیکن اب وہ زیادہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف ہو گیا, لیکن یہ مجھے ایک فرق محسوس ہو رہا ہے. نمبر ٹو, میں یہ پھر ایک اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ اسی دورے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے کہ پاکستان ایک وہاں پہ ایک فلکرم آف پیس جسے کہتے ہیں کہ امن کا ایک ایسا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے وہاں پہ کہ پاکستان ان تمام ممالک کے درمیان میں یہ جو ایک ڈپلومسی کر رہا ہے, تو یہ ایک اہمیت جو پاکستان کی وہ نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت امریکہ اور پاکستان آپس میں اکٹھے ہو کے اس پہ کام کر رہے ہیں.
بہت شکریہ علی عمران, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چودھری نعمان ظفر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. سامعین, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد, انجینئر مسٹر پیٹرک, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میانمار میں ظلم و ستم کا شکار ہونے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے فرار ہو کر بنگلہ دیش میں پناہ لی تھی, جہاں اب ان کا مسئلہ بحرانی صورت اختیار کر گیا ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7.5 لاکھ کے لگ بھگ پناہ گزین اس وقت بنگلہ دیش کے کوکسز بازار میں کیمپوں میں مقیم ہیں, جہاں انہیں روزمرہ کی بنیادی سہولتوں تک سے محرومی کا سامنا ہے. پروگرام جہانگ میں بہجت جیلانی سے بات کرتے ہوئے فلاحی تنظیم فرینڈز فار ہیومینٹی کے احتشام ارشد نظامی کا کیمپوں کی صورتحال کے بارے میں کہنا تھا.
صورتحال وہاں کی اتنی انسرٹین ہے, جو روہنگیا ریفیوجیز بنگلہ دیش کے کوکسز بازار کے علاقے میں آ کے پناہ گزیں ہیں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, یہ تو آفیشیل نیوز ہے. میرا خیال ہے کہ 8.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں. ہم نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ آبویسلی یہ چاہتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں میانمار. تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں آ کے رچ بس جائیں گے, اس سے ان کو پرابلمز ہوں گی. تو بنگلہ دیش کی خواہش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں واپس اپنے ان علاقوں سے جہاں سے وہ آئے تھے. اور اس سلسلے میں میانمار کی حکومت سے اکتوبر میں ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا کہ جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ یہ لوگ فیزز میں واپس چلے جائیں گے وہاں پہ. لیکن اس سلسلے میں یو این او کو خدشات لاحق ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پہلے وہاں پہ ہوا ہے. 1% لوگ بھی اس صورت میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ان کی جو سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے وہ میانمار کی حکومت یا دنیا اس کو طے نہیں کر لیتی.
بیرسٹر ملک, واشنگٹن میں قائم پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پالیسی گروپ نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے کے ذمہ داروں کے لیے کرمنل ٹریبیونل کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے. ملک صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں کسی بھی نوعیت کے کرمنل ٹریبیونل کی تشکیل کا امکان کیا ہے؟
بالکل, کرمنل سینکشنز ہونی چاہیے, لیکن تا وقت کہ آپ یہ 7 لاکھ جو ریفیوجیز ہیں تقریباً کرائسس اس کو حل نہیں کرتے, ان کے لیے سٹیزن شپ کا اہتمام نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ نے کیفر کردار پہنچانا ہے یا ٹرائبونل میں لانا ہے, انہی لوگوں سے آپ بائیلیٹرل جو معاہدہ بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کروانا ہے. تو میرے خیال میں وہ سائڈ پہ یو این سینکشن کے ذریعے, سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور بالکل ٹرائبونل جو آپ نے کوسوو اور دیکھا ہے جو یورپ میں بھی ہوئے تھے, وہاں بھی ملاسوچ کو لایا گیا تھا. اس طرح کے جو ہیومن رائٹ ابیوسز ہوتی ہیں یا میسیکر ہوتا ہے یا وائڈ اسپریڈ پرسیکیوشن ہوتی ہے کسی ایک گروپ یا انڈیویجول یا اسٹیٹ کے ذریعے, تو ان کو آپ ایک اسپیشل ٹرائبونل بنا کے ان کو وار کرائمز کے زمرے میں لا کے ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. اور تو یہ بن سکتے ٹرائبونل, سزا بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل ورلڈ اس کو کیسے ریزالو کرتا ہے. اور جب تک یہ 7-8 لاکھ لوگ سڑکوں پہ ہیں یا گھروں سے بغیر ہیں یا ان کی سٹیزن شپ رائٹ ڈٹرمن نہیں ہوتے یا وہ رکین واپس جانے میں ریلکٹنٹ ہیں کہ وہاں پھر پرسیکیوشن ہوگی, تب تک میرے خیال میں یہ ٹرائبونلز بننے مشکل ہوں گے, کیونکہ اسی حکومت سے آپ کنسیشن کے امیدوار ہیں کہ وہ واپس آئیں.
رانا صاحب, اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق میانمار کی حفاظتی افواج نے وسیع پیمانے پر قتل و غارت گری کی, تو پھر عالمی ادارہ اس سلسلے میں کوئی بڑا قدم کیوں نہیں اٹھا سکا بڑی طاقتوں کی مدد سے؟
بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو پرابلم آیا ہے وہ آیا ہے جو ملٹری جنتا ہے ان کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا جو دھیان ہے وہ ہے افغانستان پہ اور مڈل ایسٹ کرائسس پہ. یہ جو ہیومن سفرنگ ہے اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں ہے, ایسی جگہوں پہ دھیان ہے جہاں پہ ریسورس مینجمنٹ کی کانفلکٹ ہے, یعنی کہ ریلیٹڈ ٹو آئل گیس, وہاں جی جو فنکشنالٹی ہے, جو میری ٹائم سیکورٹی ہے اس ایریا پہ زیادہ ہے. گو کے میانمار پہ فوکس رہا ہے پرانے پچھلے کئی سالوں میں ڈرگ کی وجہ سے, گولڈن ٹرائنگل کی وجہ سے. ابھی وہ چونکہ یہ پیورلی اتنا کمپلیکس میٹر تھا کہ جس طریقے سے اس کی ہینڈلنگ کی ہے میانمار گورنمنٹ نے, اس کو کنڈیمنیشن تو آئی ہیں, انڈائٹمنٹ بھی آئی ہیں
جی.
لیکن پریکٹیکلی کسی نے بھی میانمار کو اس طریقے سے نہیں پریشر کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی اگر امریکن گورنمنٹ یا باقی جو ویسٹرن حکومتیں ہیں اگر وہ سیریسلی اس میٹر کو کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف ان کی سٹیزنری رائٹ اور ان کا جو وہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اسی پہ اگر یو این لیجیٹیمائز کروا دے میانمار کے ذریعے تو ان کو وہ حقوق مل جائیں گے جو ایک باقی دوسرے شہری کو موجود ہیں.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.